السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ آج ہم کتاب الحج پڑھیں گے، صفحہ نمبر 81، کتاب الحج، حج اور اس کے اسرار اور فضائل، حج کے باطنی آداب اور اسرار۔ یعنی حج اگرچہ ایک عبادت ہے اور ایک ریچول ہے، لیکن وہ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں، ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ حکمتیں بھی ہیں، کچھ سیکرٹس بھی ہیں، کچھ آداب بھی ہیں۔ ظاہری مینرز کے علاوہ کچھ باطنی آداب بھی ہیں، یعنی انسان کے دل اور دماغ اور سوچ کے اندر بھی کچھ چیزوں کی درستگی ضروری ہے۔ فصل اول، حج اور اس کے اسرار اور فضائل۔ جو آدمی حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ پہلے توبہ کرے۔ ہے کسی کا ارادہ حج کے سال؟ جی انشاءاللہ، چلے اس سال نہیں تو آئندہ جب بھی۔ تو پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ توبہ۔ عام طور پر تصور کیا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو توبہ کریں گے، اور یہ نہیں پتا کہ وہاں تک پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ کتنے ہی حجاج ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ نیکی کا راستہ جو ہے وہ بھی ایک بخشش کا راستہ ہے، لیکن بہرحال اس راستے پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے دل اور دماغ کے ساتھ، کیونکہ توبہ رجوع کا نام ہے۔ اور جن پر ظلم کیا ہے ان کا حق دے، کیونکہ حقوق اللہ ادا کرنے کا سلیقہ یا طریقہ یہی ہے کہ پہلے حقوق العباد ادا کیے جائیں۔ قرضہ ادا کرے، اور جن کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، یعنی بیوی بچے وغیرہ، یا اگر والدین اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، واپسی تک کے لیے ان کے خرچ کا انتظام کرے، ان کو دوسروں کے سہارے نہ چھوڑ جائے کہ وہ بھیک مانگتے رہیں۔ نیز لوگوں کی امانتیں واپس کرے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ ہجرت کا سفر کر رہے تھے تو آپ نے کچھ امانتیں لوٹا دی، اور جو لوٹانے سے رہ گئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی کہ وہ لوٹا کر آئیں۔ یہ آپ ایک چیک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں ان تمام کاموں کی۔ علاوہ ازیں اپنے ساتھ حلال مال اتنا لے جائے جس سے بغیر کسی کنجوسی اور تکلیف کے آ جا سکے، یعنی زیادہ راہ آنے اور جانے کا خرچ اچھا سا ہو، نہ صرف سفر کے دوران میں خورد و نوش کا اچھا انتظام کر سکے۔ خورد و نوش کہتے ہیں کھانا پینا، خورد کہتے ہیں کھانے کو اور نوش پینے کو، اسی سے لفظ خوراک ہے پھر خورد سے، اور خورد برد بھی آپ نے سنا ہوگا جو دوسروں کا مال کھا پی جاتے ہیں لوگ، غصب کر جاتے ہیں۔ بلکہ فقیروں کو بھی دینے کے قابل ہو، یعنی ساتھ ساتھ صدقہ بھی کر سکے۔ اچھا انتظام اس لیے کہ حج ایک مشقت کا سفر، اگر صحیح کھانا پینا نہیں ہوگا تو بیمار پڑے گا اور پھر دوسروں کو تکلیف میں ڈالے گا، یا یہ کہ دوسروں کو مانگ مانگ کر ان کو اذیت دے گا، یا دوسروں کے کھانے پینے پہ نظر ہوگی تو پھر دھیان اللہ کی عبادت کی طرف نہیں ہو سکے گا۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ کھانے پینے کا معقول انتظام کر کے چلے تاکہ عبادت میں خلل نہ آئے اور دھیان عبادت کی طرف پھر رہے، لیکن اتنا بھی نہ کھائے کہ پھر غافل ہو جائے اور ساری توجہ کھانے پینے پر ہی رہے، کچھ پکاتے ہوئے وقت گزر جائے اور کچھ کھانے میں اور کچھ سنبھالنے میں، اور وہاں بھی جا کے یہی کاروبار شروع کر دے۔ بعض لوگوں کا یہی شغل ہوتا ہے۔ مناسب مقدار میں روپے کے علاوہ، یعنی کرنسی کے علاوہ، اپنے ساتھ بدنی آرائش کی چیزیں بھی لے جائے، یعنی صفائی ستھرائی کا انتظام اپنی کٹ لے جائے، مثلا مسواک، یعنی ٹوتھ برش وغیرہ، کنگھی، شیشہ، سرمدانی وغیرہ۔ اب تو اس لسٹ میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہے۔ حج کے لیے جانے لگے تو گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ صدقہ کرے، اور یہ ایک اچھی عادت ہے۔ کوئی بھی اہم کام آپ کرنے لگے تو جہاں دو نفل نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کریں، وہاں صدقے سے آغاز کریں، تو انشاءاللہ کاموں میں آسانی ہوگی۔ اور جب اونٹ کرائے پر لے تو اونٹ والے کو تمام سامان، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ضرور بتا دے کہ یہ چیزیں اونٹ پر رکھے گا، کیونکہ اس زمانے میں جب ابن الجوزی تھے تو سواری کے لیے اور خصوصاً حج کے سفر کے لیے اونٹوں پر لوگ سفر کر کے جاتے، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج یأتوک رجالا وعلی کل دامر یأتین من کل فج عمیق، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تو لوگ بھاگے چلے آئیں گے، رجالن پیدل، تو بہت سے لوگ پیدل بھی سفر کر کے جاتے تھے دور دراز کے علاقے سے، اور ہر دبلے اونٹ پر، یعنی جو چل چل کے دبلا ہو گیا ہو، کیونکہ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر لوگ اونٹوں پہ کیا کرتے تھے اور کئی کئی مہینے سفر میں رہتے تھے، تو بعض اوقات لوگوں کے پاس اپنا اونٹ نہیں ہوتا، جیسے ابھی لوگ پلین پہ جاتے ہیں یا کسی کی اپنی گاڑی پہ یا کسی کی گاڑی پر، تو اسی طرح زمانے میں اونٹ کرایہ پہ لیے جاتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اونٹ والے کو بتا دے کہ کتنا سامان ہوگا، یہ کیوں ضروری ہے بتانا، تاکہ اونٹ پر بھی زیادتی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک جانور کے ساتھ ظلم کریں اس کے اوپر ضرورت سے زائد بوجھ ڈال کر، کیونکہ اونٹ کے مالک کو پتا ہوگا کہ اونٹ کتنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، اور اگر وہ پھر مانے کہ ہاں یہ سب اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو معاملہ پہلے سے واضح ہو، یہ نہ ہو کہ حج کا سفر ایک جھگڑے کا سفر بن جائے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ جہاز پر جاتے ہیں تو ایک لمیٹڈ لگیج ساتھ لے جاتے ہیں، اور اونٹ والوں کے پاس تو کوئی اسکیل نہیں ہوتے تھے، لیکن اب تو ایک ایک پاؤنڈ کو تولتے ہیں، اور اگر وہ نہ بھی تولے تو بھی بہت زیادہ سامان اکٹھا نہ کرے ساتھ، کیونکہ اس میں انسان کی ساری توجہ پھر سامان کی طرف رہتی ہے، اس کو سنبھالنے اور اسے اٹھانے اور رکھنے، اور حج کے سفر میں کوئی بھی ایک ٹھکانہ مستقل طور پہ انسان کا نہیں ہوتا. عموماً اگر آپ سفر کر کے کہیں جاتے تو ایک جگہ سے سامان اٹھایا، صرف راستے میں تھوڑی سی مشقت ہی پھر ایک جگہ لے جا کے رکھ دی، لیکن وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے، پہلے آپ اگر عمرے کے لیے گئے تو مکہ میں ٹھہریں گے، پھر اس کے بعد آپ اگر حج کے دنوں تک مکہ میں ہیں تو بھی آپ ہوٹل میں سامان نہیں عموماً چھوڑ کے جاتے، آپ کو عرفات اور منا اور ان جگہوں پر بھی ساتھ اٹھانا پڑتا ہے، پھر اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں سارا سامان اٹھا کے، اور پھر ایک بس پہ اگر 60-70 لوگ ہیں تو ان سب کا سامان اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو سامان لوڈ اور ان لوڈ کرنے میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح عموماً حجاج ایک ایک کمرے میں کئی کئی لوگ رہتے ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انسانوں کے آرام سے لیٹنے کی جگہ نہیں بچتی، کیونکہ لوگ اس قدر سامان یا ساتھ لے جاتے ہیں یا وہاں سے خرید لیتے ہیں، تو وہ ہر طرف سامان ہی کے انبار نظر آتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ حج کے سفر میں سامان بس ضروری ہو، مختصر ہو، اور آج اگر اونٹ کے مالک کو نہیں تو جو ساتھی ہیں ان کو ضرور بتائے کہ وہ کیا لے کے جا رہا ہے، دوسروں سے مشورہ بھی کر لے. ابن مبارک سے ایک آدمی نے کہا، فلاں آدمی کے لیے میرا ایک رکا لے جاؤ، حج پہ جا رہے ہو تو ایک خط میرا ساتھ لے جاؤ. آپ نے کہا، ٹھہرو میں اونٹ والے سے اجازت لے لوں. اب خط اٹھانے میں کیا مشکل تھا، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی امانت آپ لے کے جا رہے ہیں تو پتا ہونا چاہیے، جیسے جہاز پر کچھ چیزیں لے جانا ممنوع ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں لے جا سکتے، جب آپ چیک ان کرتے تو خاص طور پہ پوچھتے کہ آپ نے اپنا سامان خود بند کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. تو لے جانے والے کو، کسی کی بھی آپ امانت لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور ساتھ والے کو بھی پتا ہونا چاہیے، تاکہ راستے میں کسی کو کوئی تکلیف یا پشیمانی نہ ہو. مثلا وہ خاتون جو حاطب بن ابی بلتا کا خط لے کے جا رہی تھی مکہ کی طرف، تو انہیں راستے میں روک لیا گیا تھا اور ان کی تلاشی وغیرہ لی گئی تھی. تو اسی طرح بسا اوقات خطوط میں بھی، لیٹرز میں بھی ایسا میٹر ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے امیگریشن پہ یا کسی اور کے لیے، تو بہتر ہے کہ اس کو آپ دیکھ بھال کے لے جائیں. چاہیے کہ کوئی نیک ساتھی تلاش کرے جو نیکی پسند کرنے والا ہو، کیونکہ اگر حج کے سفر پر کوئی دنیا دار شخص آپ کے ساتھ مل جائے تو سارا وقت اس کی توجہ دنیا کی طرف، ہر چیز اس کو اٹریکٹ کرے گی، دیکھو یہ کتنا خوبصورت کپڑے، یہ کتنا خوبصورت زیور، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیسی بلڈنگ ہے، وہ کیسے شیشے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھو وہ دیکھو. اب نتیجہ کیا ہوگا، آپ ذکر کر رہے ہیں یا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کی کمپنی کی وجہ سے آپ کے جو ایمان کا درجہ ہے وہ اونچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کچھ چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. چاہیے کہ کوئی نیک ساتھی تلاش کریں. حج گروپ کا جب آپ انتخاب کریں تو دیکھیں کہ اس میں اور کون لوگ ہیں. اگر ممکن ہو تو پھر ایسے گروپ کا انتخاب کریں کہ جس میں سنجیدہ لوگ جا رہے ہیں، جو نیکی پسند کرنے والا اور نیکی کے کاموں میں مددگار ہو. یعنی اگر آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو وہ آپ کو اٹھانے میں مددگار ہو، یا آپ کے ساتھ مسجد جا سکے، یا طواف کے وقت آپ کے ساتھ ہو، یا کسی بھی قسم کی مورل سپورٹ آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو انکریج کرے، نہ کہ آپ ارادہ کریں اور وہ کہنے نہیں کیا ضرورت ہے، سب لوگ سو رہے ہیں تمہیں کیا جانے کی پڑی ہے، گھر پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور خواتین کو تو گھر پہ ہی پڑھ لینی چاہیے، تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو نیکی کے کاموں میں آپ کو سپورٹ کرے، اگر بھول جائے تو وہ اسے یاد کرائے کہ یہ کرنے والا رہ گیا ہے، اور اگر یاد ہو تو وہ اس کی مدد کرے، اور اگر اس کا سینہ تنگ ہو تو اسے صبر کی تلقین کیا کرے، کیونکہ سفر حج ایک مشکل سفر ہے، اور سفر میں بہت سی ایسی ناپسندیدہ صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی گرمی بہت ہوتی ہے، کبھی تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے، کبھی سونے کی صحیح جگہ نہیں ملتی، تو انسان اریٹیٹ ہونے لگتا ہے، کیونکہ گھر والا کمفرٹ تو نہیں ہوتا یا آپ کی پوری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس میں انسان پھر بسا اوقات پریشان ہوتا ہے. کچھ لوگ تو تحمل اور برداشت والے ہوتے ہیں، کچھ بھی گزر جائے انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ مائنڈ کر جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں زندگی دوبھر ہو جاتی، تو بہتر ہے کہ پھر انسان اول درجے پر اچھے ساتھی کا انتخاب، اور اگر نہ ایسا ہو سکے تو پھر صبر کرے، ورنہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی کمپنیوں جو اسے صبر کروا سکیں تو سہولت ہو جائے گی. علاوہ ازیں اہل قافلہ باہمی مشورے سے اپنے میں سے بہتر آدمی کو اپنا امیر بنا لیں، اور یہی چیز کسی بھی لوکل ٹرپ کے بارے میں بھی درست ہے کہ آپ سفر بڑا کریں یا چھوٹا کریں، اس میں اگر ایک شخص ذمہ دار ہو اور سب کو پتا ہو کہ امیر قافلہ کون ہے، اور ہر چیز میں پھر اسی سے رجوع کیا جائے، لوگ اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرنے لگے کہ کہاں رکنا ہے یا کہاں چلنا ہے، کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے. اب یہاں تو الحمدللہ بہت منظم ہے ٹریفک کا انتظام، لیکن جن ملکوں میں نہیں ہے یا جہاں ایسی سہولیات نہیں ہے، وہاں لوگ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بس روک لیتے ہیں، ذرا روکے وہ کسی کو واش روم جانا ہے، ذرا روکے یا کسی کو بھوک لگی ہے، وہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے، اس کو یہ چاہیے، وہ نظر آ گیا، وہ اس کو چڑھانا ہے بس پہ. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشقت کا باعث بنتی ہیں. تو ایسی صورت میں باہمی مشورہ ضروری ہے، اور کلیئر انسٹرکشنز ہونی چاہیے، اور سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت چلیں گے، کس وقت رکیں گے، کس وقت پہنچیں گے، تاکہ سب لوگ پھر درست طریقے سے اپنا انتظام کر سکیں. یہ شخص ایسا ہو کہ ساتھیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، یعنی لیڈر کی خوبی کیا ہونی چاہیے کہ وہ آرام سے بات کرے، تحمل سے دوسروں کی سنے، وہ خود ہی پینک نہ ہو جائے کہ دوسرے بھی پریشان ہو جائیں صرف اسے دیکھ کر. کیونکہ آپ نے دیکھو کہ گھر میں اگر ماں پریشان ہے تو بچے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بھی کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، وہ صرف دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہی حال لیڈر کا ہوتا ہے. ان سے نرم برتاؤ کریں، اور امیر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ رائے مختلف ہوتی ہیں، ہر شخص کی اپنی مرضی ہوتی ہے، تو ایک شخص ہونا چاہیے جو سب کو ایک نقطے پہ جمع کرے، تبھی اجتماعی سفر اچھا ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی کام بھی منظم طریقے سے انجام نہیں پا سکتا اگر ہر ایک کی مرضی پہ چلنے لگے. امیر کا فرض ہے کہ قوم سے نرمی کرے، ان کی مصلحت پر غور کرے، یعنی کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اپنے آپ کو ان کے لیے ڈھال بنائے رکھے. ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ شیلڈ، یعنی ان کو پروٹیکٹ کرے اور باقی مشقتیں اپنے اوپر لے لے اور ان کو آرام پہنچائے. مثلا اگر وہ سو رہے ہیں تو یہ پیرا دے دے، اگر کھانے کا انتظام ہے تو یہ انتظام میں لگے اور باقی لوگ دوسرا کچھ کام کر لیں، کیونکہ اگر ہر شخص اٹھ کے اپنا انتظام خود کرنے لگے تو کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوگا. تو بہترین لیڈر وہ ہے کہ جو دوسروں کے آرام کی خاطر اپنا آرام قربان کر سکے. بالکل، حدیث بھی ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہے. اسلام میں لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ خدمت کرنے کا ہے، کہ وہ خادم قوم ہو. سفر کے دوران میں ہر شخص کو چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے، دوسروں کو کھانا کھلائے، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، کہ سفر باطن کی پوشیدہ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے. سفر کا لفظ جو ہے عربی میں السفر یسفر، قرآن پاک میں آتا ہے نا والصبح اذا اسفر. اسفر کیا ہوتا ہے؟ سفر کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا. والصبح اذا اسفر، اور صبح جب خوب روشن ہو گئی، یعنی روشنی میں ہر چیز عیاں ہو گئی، نمایاں ہو گئی. تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی اچھی بری عادتیں نمایاں ہو جاتی ہیں، روزے روشن کی طرح سامنے آ جاتی ہیں، کس میں کتنا تحمل ہے، کتنا بربار ہے، کیسا اخلاق ہے، کیسی کیئر ہے، سب چیزیں پتہ چلنے لگتی. حضرت عمر نے ایک مرتبہ کسی معاملے میں، کسی کیس میں گواہی لی کسی کے بارے میں کہ وہ فلاں شخص کیسا ہے. دیکھو بہت ہی اچھا شخص ہے. آپ نے کہا کیا تم اس کے ہمسائے رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا کیا تم نے اس کے ساتھ ٹریول کیا؟ کہا نہیں. کہا تو پھر تم کیسے گواہی دے سکتے ہو کہ وہ اچھا شخص ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، راہ پیا جانے تو واہ پیا جانے، یعنی جس کے ساتھ واسطہ پڑے گا اور جس کے ساتھ راستہ چلو گے تو اسی کے بارے میں جان سکو گے کہ وہ کون ہے. یعنی کسی کی حقیقت سمجھ نہیں آتی جب تک کہ اس کے ساتھ آپ معاملہ نہ کریں کہ وہ کتنا کھرا ہے، کتنا وعدے کا پابند ہے، کتنا کیئرنگ ہے، کتنا مخلص ہے. کیونکہ جب فارمل طریقے سے لوگ ملتے ہیں کسی مخصوص جگہ پر مخصوص وقت میں، جیسے عام طور پر اب لوگوں نے ایک سلسلہ بنا لیا کہ شادی سے پہلے بغیر نکاح کے لڑکی اور لڑکا خوب سیر و تفریح کرتے رہے، تو وہ کیا ہوتا، آرٹیفیشل ماحول میں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی، اور جب حقیقی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو سب ڈہ جاتی وہ انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ وہ حقیقی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، وہ ایک مصنوعی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو سفر ایسی چیز ہے جس میں راستے میں آپ کو سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، آپ تھکتے بھی ہیں، اچھی بری گرمی سردی سب آپ کو برداشت کرنی ہوتی، تو اس میں آپ کے برداشت کا لیول کھل کے دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے، آپ زیادہ دیر چھپے نہیں رہ سکتے کسی سے. جو آدمی سفر میں جہاں کے بے چینی ہوتی ہے اچھے خلق والا ہو، یہ خاص طور پر قابل ذکر بات ہے، انڈر لائن کر لیں کہ ایسے مواقع جہاں پر بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، ایک پریشانی کا وقت ہو، اس وقت وہ اچھے اخلاق والا رہے تو اپنے گھر میں تو وہ اس سے بھی اچھے خلق والا ہوگا. یعنی جو شخص سفر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے تو آپ جان لیں کہ یہ شخص اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے. حقیقت میں کہا گیا ہے کہ جب کسی آدمی سے حضر میں معاملہ کرنے والے اور سفر میں اس کے ساتھ رہنے والے تعریف کریں تو اس کے اچھا ہونے میں شک نہ کرو. حج پر روانہ ہونے والے کو چاہیے اپنے عزیزوں، دوستوں اور اہل محلہ کو الوداع کہے، یعنی ان کو خدا حافظ کہہ کے جائے، ان سے دعا کی درخواست کرے اور جمعرات کے دن صبح کے وقت گھر سے نکلے. یعنی یہ پسندیدہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا انتخاب کیا کرتے تھے. نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں دو رکعت نماز پڑھے، یعنی سفر سے پہلے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کرے. دعا آتی ہے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، استودعکم، میں تمہیں سونپتا ہوں، سپرد کرتا ہوں، اللہ اللہ کے، الذی وہ ذات، لا تضیع نہیں ضائع ہوتی، ودائعہ اس کے سپرد کی ہوئی چیزیں، یعنی جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے کہ اللہ آپ پلیز اس کی ٹیک کیئر کریں، وہ چیز پھر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. اور گھر سے نکلنے اور سوار ہونے اور اترنے کے وقت منقول دعائیں اور اذکار مسنونہ پڑھ لے. یعنی ایسی کتاب یا ایسی چیز اپنے ساتھ رکھے کہ جس میں سیکوینس کے ساتھ آپ کو سارے سٹیپس بتائے گئے ہوں، تاکہ کوئی بھی مسنون چیز پھر چھوٹے نہیں. یہ دعائیں مناسک کے حج کی کتابوں میں درج ہیں. اسی طرح حج کے تمام مناسک، احرام، طواف، سعی اور عرفات کا وقوف وغیرہ باطمینان ادا کرے، یعنی جلدی نہ کرے. اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو، رش کی وجہ سے یا کسی بھی سبب پہ، تو اسے پینک نہ ہو کہ ہاں یہ چیز رہ گئی، ابھی نہیں ہوا، کب ہوگا، کیسے. کوئی جیسے بچے ہوتے ہیں نا، تو اگر کہیں جانا ہو تو تب بھی جلدی کرتے ہیں، اور اس وقت بھی بہت بے چین ہوتے ہیں کہ جلدی نکلے گھر سے، اور اگر آپ راستے میں تو پھر بھی کہتے ہیں کب پہنچیں گے، اور جب آپ پہنچ جاتے بھی کہتے ہیں گھر کب چلیں گے. تو کسی حال میں ان کو چین نہیں ہوتا. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو کسی حال میں آرام نہیں آتا، وہ اس وقت کو انجوائے نہیں کرتے، وہ اپنے پریزنٹ کو پوری طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو آئندہ کی فکر رکھتے ہیں، یا کچھ جو بات ناپسندیدہ ہو جائے اسی کا تکرار کرتے رہتے ہیں. یہ سب بیزار کن باتیں ہوتی. جو ہو گیا سو ہو گیا. قرآن کیا کہتا ہے ہونے والی چیزوں؟ ما قد سلف، جو ہو چکا ہو چکا، اس کی فکر نہ کرو. اور آئندہ کیا ہو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو جو ہو رہا ہے اس پہ پوری توجہ کرو. یہ سب باتیں فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے درج ہیں، کیونکہ اس کتاب کا موضوع فقہ نہیں ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے. اس لیے انہوں نے صرف ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کا حج خوبصورت ہوتا ہے. باقی جو فرائض اور سنتیں ہیں اس کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، ان کو معلوم کرنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.